اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار پیشانی کی آنکھوں سے صرف نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے خاص. حدیث شریف میں بھی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنے کلام سے شرف بخشا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنی دوستی سے شرف بخشا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے دیدار سے مشرف فرمایا. حضرت عبداللہ ابن عباس کی حدیث ہے وہ راوی کہ وہ فرماتے ہیں جس پر اعلی حضرت فاضل بریلوی نے رویت باری تعالی ایک مکمل فتویٰ لکھا. دلائل وہاں دیکھے جا سکتے ہیں. وہاں یہ حدیث نقل کی کہ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں حضور علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالی کو دو مرتبے اپنی آنکھوں سے دیکھا. کیسے؟ فرما ایک مرتبے پیشانی کی آنکھوں سے اور ایک مرتبے دل کی آنکھوں سے. اہل سنت کے بہت بڑے امام ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ کہاوت کے طور پر نہیں کہ دل سے دیکھا, یہ بالکل ایسی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بینائی آنکھوں کو عطا فرمائی وہ سب چیز پر قادر, وہ چاہے تو کسی کو بھی بینائی عطا فرما دے. تو جو بینائی اللہ نے آنکھ کو عطا فرمائی, حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب دل کی آنکھوں سے اللہ کو دیکھا تو رب کریم نے وہ آنکھوں والی بینائی دل میں عطا فرما دی. دل کی آنکھوں سے دیکھا مطلب محاورتن نہیں, بلکہ یہ ہے کہ واقعی دل کی آنکھوں سے دیکھا. جو بینائی آنکھوں میں ہوتی ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عزیزان گرامی دل میں عطا فرما دی. اور یہی ملا علی قاری رحمت اللہ تعالی علیہ علامہ ابو الفضل قاضی ایاز رحمت اللہ علیہ کی کتاب کتاب و شفا کی شرح میرا شریف کے بیان میں یہ لکھا کہ جب حضور علیہ السلام کا قلب اقدس چاک کیا گیا اور حضور کا دل نکالا گیا تاکہ زمزم شریف سے دھو کر پھر اپنی جگہ اسے رکھ دیا جائے, ملا علی قاری کہتے ہیں جب جبریل امین نے دل کو نکالا تو نکالنے کے بعد اوف اس دل میں تو دو آنکھیں ہیں جو دیکھتی ہیں اور دو کان ہیں جو سنتے ہیں. اس لیے ایک حدیث شریف جو بخاری شریف میں کتاب الصلات میں موجود ہے کہ میں وہ سنتا ہوں جو تم نہیں سنتے, میں وہ دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے. پیچھے صف میں کہیں خلا رہ گیا, حضور نے نماز سے فراغت کے بعد فرمایا کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ میں خالی آگے سے دیکھتا ہوں, تم اپنی صفوں کو درست رکھا کرو, جیسے میں آگے سے دیکھتا ہوں اسی طریقے سے پیٹ کے پیچھے سے بھی دیکھتا ہوں. حضور علیہ السلام کے ساتھ تھا, لیکن یہ بات ذہن میں رہے اور ہم نے ایک دن مکمل جمعے میں اسی پر تقریر کی. امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم حضور کی غلامی اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں کا یہ شرف ہوگا کل قیامت میں جنت کی بے انتہا نعمتیں ہوں, اور ایسی ایسی نعمتیں کہ نہ کسی کی آنکھ نے دیکھا ہو نہ کسی کی کانوں نے سنا. جنت کی نعمت کا کہیں موازنہ آپ دنیا کے کسی بھی چیز سے نہیں کر سکتے. فرمایا یہ جو حوران بہشت ہیں یہ اگر اپنا روپٹہ آسمان میں لٹکا دے تو اس کے روپٹے اس آنچل کو حاصل کرنے کے لیے دنیا کے لوگ ایک دوسرے کو مارے ایک دوسرے کو قتل کرنے لگ جائیں. اگر خالی اپنا دامن آسمان سے زمین پر لٹکا دے کسی نے نہیں دیکھا ہوگا, لیکن جنت کی ہر نعمتیں بالکل درست ہیں حق ہیں, لیکن آخری میں جب لوگ سب کام ہو چکا ہوگا تو سب سے بڑی نعمت جو اللہ تعالی ہمیں عطا فرمائے گا وہ دیدار باری تعالی ہوگا. اللہ تعالی کا دیدار, جب اللہ تعالی کا لوگ دیدار کریں گے تو جنت کی نعمتوں کو بھول جائیں گے اور پھر اللہ سے یہ تقاضا کریں کہ مولا دوبارہ تیرا دیدار ہو جائے, اس لیے کہ جنتوں کی نعمتوں میں نہ وہ کیف ہے نہ وہ سرور ہے نہ وہ مزہ ہے کہ جو دیدار باری تعالی میں. تو ہر مسلمان کو حضور علیہ السلام کے صدقے کل انشاءاللہ تبارک و تعالی جنت میں اللہ تبارک و تعالی کا دیدار ہوگا اور اللہ تبارک و تعالی حضور کے صدقے میں ہمیں عطا فرمائے. تو یہ تو ایک محفل ذکر و اذکار ہم نے پہلے عرض کیا, یہ اللہ کا ذکر تھا اور ہم ہمیشہ ہر سال یہ کرتے ہیں. بہت ساری گفتگو ہم نے اس لیے چھوڑ دی کہ وقت اصل میں کم ہے, اور میں معذرت چاہتا ہوں آپ حضرات سے, بتی کا بھی بہت بڑا مسئلہ اور گیٹوں پر جو سرچ کر کے آپ کو بھیجا جا رہا حالات ہی اس طریقے سے, امید ہے کہ آپ حضرات اسے درگزر فرمائیں گے. تو یہ ایک آپ ہی کی حفاظت کے لیے سارے معاملات ہیں, تو ہم اس کو وقت کو بچانے کے لیے اب گفتگو آگے بڑھاتے ہیں. ہمارے یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر اس وقت تک وہ محفل پائے تکمیل کو نہیں پہنچے گی جب تک کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ذکر مصطفیٰ نہ کیا جائے. جب تک حضور علیہ السلام کا ذکر نہ ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کی محفل وہ بالکل پھیکی نظر آئے گی جب تک اللہ کے محبوب کا ذکر نہ. حدیث شریف میں ہے جیسے آج ہماری محفل یا کوئی اور محفل کتنی ہی نیک باتیں کر لیں, نماز روزہ حج اور زکات کی خوب آپ شان بیان کریں, بیان کرنی بھی چاہیے سب کے سب شان کے لائق. فرمایا اگر انہوں نے حضور پر درود شریف نہ پڑھا ہو اور محفل برخاست ہو گئی, یہ لوگ اگر جنت میں بھی چلے گئے تو حسرت کریں کہ کاش ہم نے اس وقت حضور پر درود شریف پڑھا ہوتا. تو ہر محفل میں درود شریف کا پڑھنا بہت ضروری ہے تاکہ اللہ کے ذکر کے ساتھ ذکر مصطفیٰ بھی ہو. بلند آواز سے درود شریف, اللہم صل مولانا محمد امام دل جود والکرم وعلیہ وبارک وسلم, صلاتم وسلام علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور ایک بات ذہن میں رہے, یہ جو ابھی تک آپ کرتے رہے اللہ اللہ, بہت ممکن ہے آپ سوچیں کہ اس میں کوئی ثواب بھی ہے یا نہیں, کوئی اجر بھی ہے یا نہیں, ہم اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کر رہے ہیں اور ذکر کرنے کے بعد اٹھ کر کے چلے گئے, اس کا ذکر کی برکت سنی آپ. یہ حدیث شریف مسلم شریف میں کئی طرق پر آئی, یعنی کئی طریقوں سے مختلف راویوں سے اسے بیان کیا گیا. تقریباً 6-7 طرق کو ہم جمع کر کے ایک طریقے پہ اسے بیان کرتے تو اس کا اختصار, اور وہ یہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث, راوی وہ کہ جناب جہاں کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہوتا ہے اور اس کے حبیب علیہ السلام کا ذکر ہوتا ہے تو ایک فرشتوں کی جماعت ہے جس کا نام حدیث کی شرح میں سیاحین رکھا گیا ہے. سیاحین کیا کرتی ہے, وہ سیاحت کرتی دنیا بھر میں گھومتی, جس کا کام یہی ہے کہ جہاں اللہ اس کے رسول کا ذکر ہو وہ وہاں آ جائے, جمع ہو جائے, اور وہاں آنے کے بعد میں بیٹھ جائیں, محفل میں بیٹھے رہیں, سب کا نام لکھیں, ان کے باپوں کا نام لکھیں اور اس محفل میں رہیں, اور رہنے کے بعد میں جب وہ محفل کا تتیمہ ہو اللہ تعالیٰ کے دربار میں جا کر اس کی سب کی کیفیت بتائیں. اچھا وہ حدیث شریف کچھ یوں ہے کہ جہاں بھی اللہ کا ذکر یہ فرشتوں کی جماعت چلی جاتی, اور جانے کے بعد چونکہ یہ بہت ہی تعداد اتنی ہے کہ بکھرے ہوئے ہو, یہ جو پہنچ جائے محفل میں دوسرے فرشتوں کو بلاتا, آؤ ادھر آؤ ادھر آؤ, ہمارا مدعا یہاں, ہمارا معاملہ یہاں, جس کام پر ہم مامور ہیں یہاں آؤ, سب کے سب جمع ہو جاتے. حدیث شریف میں کہ اتنے فرشتے ہوتے ہیں کہ زمین سے آسمان تک جمع ہو جاتے, زمین سے آسمان تک جمع ہو جاتے. اس لیے ہم ایک طریقہ اپنے لوگوں سے کہتے, کہیں ہم تقریر کرنے جائیں, عوام کم ہوتی ہے تو عموماً مقرر کا دل نہیں لگتا, ارے بھائی میں اتنی دور سے آیا ہوں, یہ بتاؤ 150 آدمی سننے کے لیے آئے, اس سے تو میرا کرایہ زیادہ خرچ ہو گیا. کبھی کوئی محفل ہو آپ کے یہاں کہا بھائی بلایا تو بہت سے لوگوں کا تھا مگر نہیں آئے. افسوس, خوب یاد رکھیے اللہ اس کے رسول کا جہاں ذکر ہو وہ محفل کبھی ناکام تو ہوتی ہی نہیں, چاہے 10 آدمی ہوں 20 آدمی ہوں, یہ ساری ضرورت فرشتے پوری کر دیتے ہیں, آن کر کے آسمان تک جمع ہو جاتے ہیں اور بیٹھتے ہیں, سارا ذکر و اذکار سنتے ہیں, اور سننے کے بعد کیا ہوتا ہے جب محفل برخاست ہو اللہ تعالی کے دربار میں جاتے ہیں, وہ سب کچھ جانتا علام الغیوب ہے, لیکن اتمام حجت فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ فرشتوں کہاں سے آئے اور کیا لے کر کے آئے. فرشتے کہیں مولا ہم فلاں جگہ گئے تو ہم نے دیکھا کہ تیرا ذکر ہو رہا تھا, ہم وہاں ٹھہر گئے اور یہ حضرات ہیں, سب کے نام لے کر کے یہ حضرات وہاں ہیں اور یہ تیرا ذکر کر رہے, مجھے بتائیے اللہ تعالیٰ کے یہاں آپ کا اور آپ کے والد گرامی کا ذکر ہو. بات تو بہت بھونڈی ہے, اس اسٹیج اور اس محفل کے لائق نہیں, مگر آپ کو کوئی یہ بتا دے آن کر کے کہ بھائی آپ کا وزیر اعظم کے سامنے ذکر ہو رہا تھا, آپ پھولے نہیں سمائیں گے, او بھائی وزیر اعظم مجھے یاد کر رہے, اللہ اکبر, بھائی صدر صاحب آپ کو یاد کر رہے تھے, کیا معاملہ ہے آپ کا, بھائی واہ میں اتنا بڑا آدمی ہو گیا کہ وزیر اور صدر مجھے یاد کر رہا, آدمی پھولے نہیں سمائے. ایمان سے کہو جس کا تذکرہ رب کے دربار میں ہو رہا, یہ شخص اور اس کے ابا کا نام یہ, اور یہ ذکر کی محفل موجود تھا, کتنا بڑا ایک مسلمان کے لیے اعزاز. چنانچہ سب کے نام اللہ کے دربار میں لیے جاتے, رب کریم سب جانتا ہے. فرشتوں سے پوچھتا ہے, فرشتوں یہ بتاؤ کہ وہ کیا مانگ رہے؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ تجھ سے مغفرت اور نجات مانگ رہے. اور کیا مانگ رہے؟ کہ مولا وہ تجھ سے جنت مانگ رہے. کیا انہوں نے جنت کو دیکھا ہے؟ رب کریم فرمایا, فرشتے کہیں مولا انہوں نے جنت کو تو نہیں دیکھ. فرما اگر وہ جنت کو دیکھ لیتے تو کیا کرتے؟ کیا مطلب ہوا کہ بغیر دیکھے جنت کو مانگ رہے, اور جنت کو اگر دیکھ لیتے تو اور زیادہ مانگ. اور کہا اور کیا مانگتے؟ فرشتے کہتے مولا وہ جہنم سے پناہ مانگتے, جہنم سے پناہ مانگتے. فرما جائے گا کیا انہوں نے جہنم کو دیکھا؟ فرشتے کہیں گے نہیں. فرما اگر وہ جہنم کو دیکھ لیتے تو کیا کرتے؟ مولا وہ تو اور زیادہ پناہ مانگتے جہنم سے. آج ہم نے جہنم کو چونکہ دیکھا نہیں, اللہ اکبر, ہے کہیں حاشیے خیال میں کہ جہنم ہے, اور ہم تو پہلے سے بے فکر ہیں, شاید ہم سمجھ ہم تو سیدھے جنت میں جائیں گے. ٹھیک ہے نا, اے اللہ ہم تو تیرے ہیں, مرنے کو یہ سب بھتیرے, تو ہم تو سیدھے جنت میں چلے جائیں گے, ہمارا کیا معاملہ؟ خوب یاد رکھو قرآن مجید فرقہ ارشاد فرمایا, فتقوا النار التی وقودها الناس والحجارة اعدت للکافرین. جانتے اس کا ایندھن کیا ہے؟ آپ چولہا جلاتے ہیں, روٹی سالن پک, اس کا ایندھن کیا ہے؟ گیس, بجلی, کوئلہ, لکڑی, یہ ایندھن جس کو لوگ بگڑی اردو میں ایندھن کہہ دیتے ہیں, یہ اس کا ایندھن ہے, اس سے آپ پکاتے ہیں. اس کے علاوہ تو کیا چیزیں جس سے آپ پکائیں؟ کبھی آپ نے غور کیا کہ جہنم کا ایندھن کیا ہے؟ لکڑی سے سلگائی جائے گی, کوئلے سے سلگائی جائے گی, گیس سے, الیکٹرک سے, کیسے؟ فرما فتقوا النار التی, ڈرو اس آگ سے, وقودها الناس والحجارہ, اس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے. یہ جہنم کی آگ دہکائی جائے گی آدمی اور پتھر سے. اعدت للکافرین, ہوشیار رہو, یہ کافروں کے ٹھہرنے کی جگہ, تم ذرا اس سے ہوشیار رہنا. تو آپ نے دیکھا جہنم کتنی بری جگہ ہے. بہت طویل ہو جائے گی گفتگو. ایک مرتبہ جہنم کی خبر لے کر جبریل امی آ, تو جبریل امی کا چہرہ فق تھا. حضور نے فرمایا جبریل کیا معاملہ؟ آج تمہارے چہرے پر وہ رونق اور وہ نورانیت نہیں. کہا حضور آج جہنم کو دیکھ کر آ گیا. اس کے عذاب, اس کی کیفیت, اللہ اکبر. رب کریم ہم سب کو اس کے عذاب سے, اس کے دیکھنے سے ہمیں سب کو محفوظ رکھ. میں عرض کر رہا تھا عزیزان گرامی, پوچھا کیا مانگ رہے تھے وہ؟ مولا جہنم سے آزاد. کہا کیا انہوں جہنم کو دیکھا؟ کہا نہیں. اگر وہ جہنم دیکھتے تو کیا کرتے؟ مولا اور زیادہ تو اس سے پناہ مانگتے. رب کریم کتنا کریم, کتنا مہربان ہے. فرمایا گا فرشتوں تم گوارا نا, وہ مجھ سے مغفرت نجات چاہتے تھے, میں نے ان کی مغفرت بھی کر دی, نجات بھی کر دی, اور ان کو جنت بھی عطا کر دی, اور جہنم سے بھی آزاد کر دیا. اور ایک حدیث شریف میں بڑا پیارا جملہ, میں نے پہلے کہا نا کئی ترک پر آئی, ایک ترک پر جو حدیث آئی اس میں اتنا جملہ ہے. فرشتے یہ کہیں گے اللہ اکبر رب کریم کیسا رحیم ہے. فرشتے کہیں گے مولا یہ تو جن کے نام ہم نے لیے نا, یہ تو وہ لوگ تھے جو محفل میں موجود تھے, ایک آدمی دور کھڑا ہوا تماشا دے کر آتا کہ یہ کر کیا رہے ہیں, اللہ ہو اللہ ہو کیا کر رہے ہیں, کیا دور سے کھڑا ہوا تماشا دیکھ, اس محفل کا حصہ نہیں, وہ اللہ ہو نہیں کر رہا, اس محفل میں شریک نہیں. تو رب کریم فرمایا گا میرے بندوں, جن بندوں کا تم ذکر لے کر کے آؤ, جن کا تذکرہ تم نے کیا ہے, یہ میرے ایسے بندے ہیں کہ ان کی وجہ سے میں نے ان کا تماشا دیکھنے والوں کے بھی مقرر کر لیجئے. صاحب جو ان کا تماشا دیکھ رہا ہو, یہ بندے وہ ہیں جن کی میں نے مغفرت کی, ان کی وجہ سے میں نے ان کی مغفرت بھی کر دی. تو جہاں اللہ اس کے رسول کا ذکر ہو, تو عزیزان گرامی فرشتوں کی ایک پوری جماعت آن کر یہ ساری کاروائی اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں محترم حضرات پیش کرتی ہے. جہاں بھی دیکھیں آ, نماز میں کتنی آیتیں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی پڑھ لیجئے, لیکن جب تک آپ یہی نہیں کہ السلام علیک ایہ النبی و رحمت اللہ برکاتہ, جب تک آپ کی نماز پائے تکمیل کو نہیں پہنچے گی. امام اعظم ابو حنیفہ کا فتویٰ رضی اللہ تعالی عنہ کہ کسی آدمی نے بھولے سے اگر اتحیات چھوڑ دی, یا ایک ایک جملہ اس کا واجب, کوئی ایک جملہ بھی اگر چھوڑا بھولے سے چھوٹا, تو وہ سجدے سہو کرے, اور جان کر کے چھوڑا تو سجدے سہو سے ازالہ نہیں ہوگا, بلکہ اسے نماز لوٹانی پڑے گی. کتنا ضروری ہے السلام علیکا یو نبیو کہنا نماز کی حالت میں, کہ اگر چھوڑ دے تو نماز کو لوٹا ہے. اللہ اکبر. تو محترم حضرات نماز پڑھیے تو حضور کا ذکر ہے، اذان دیکھیں تو اللہ کے بعد حضور کا ذکر ہے، اقامت کہیں تو اللہ کے بعد حضور کا ذکر ہے، خطبہ پڑھیں نکاح کا تو اس میں بھی اللہ کا ذکر ہے، حضور کا بھی ذکر، خطبہ پڑھیں جمعہ کا تو اس میں اللہ کا ذکر بھی، حضور کا بھی ذکر ہے، یہ پورا حج وغیرہ یہ کیا ہے؟ یہ سب اللہ کا اور اللہ کے محبوب کا ذکر ہے یا نہیں؟ کہیں دوڑو، کہیں کھڑے ہو، کہیں گھومو، کہیں بھاگو، یہ کیا؟ یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں کی اداؤں کا نام، پورا کا پورا حج. اور علامہ ابو الفضل قاضی ایاز فرماتے ہیں ورفعنا لک ذکرک، اس کا معنی یہ ہے کہ اے میرے حبیب میں نے تیرے لیے تیرے ذکر کو بلند کیا، اور اس طرح بلند کیا کہ جو میرا ذکر کرے وہ تو ہے میرا ذکر، مگر جس نے میرے حبیب کا ذکر کیا وہ ایسا جیسا کہ اس نے میرا ذکر کیا. اور کیوں نہ ہو، میں ایک مثال سے سمجھاتا ہوں بلا تشریح. یہ مسجد ہے بہت شاندار بنی ہوئی ہے، فرض کر لیں نہایت مرقع مسجد ہو سب، اس کا آرکیٹیکٹ آپ کے سامنے کھڑا ہو، آپ نہیں جانتے، وہ آپ کو نہیں جانتا، آپ مسجد کی تعریف کریں، بھائی بہت شاندار مسجد ہے، اور یہ اس کے چھت دیکھو، اس کی رنگینی دیکھو، اور ایسے معاملات وغیرہ وغیرہ. جو آرکیٹیکٹ ہوگا آپ اسے نہیں جانتے، وہ آپ کو نہیں جانتا، مگر اس کی صنعت کی آپ تعریف کریں گے تو کچھ ہوگا یا نہیں؟ بنانے بنی ہوئی چیز کی ذکر کریں صنعت کی تو سانے اس کا بنانے والا وہ خوش ہوگا یا نہیں؟ یقیناً خوش ہو. اب آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر کہیں بھئی یہ آئینہ بہت شاندار، دیکھیں اس میں کوئی نشیب و فراز نہیں ہے، ہو بہو آدمی ویسا ہی لگتا ہے جیسا ہے. آئینہ بنانے والا پیچھے کھڑا ہو وہ خوش ہوگا کہ یہ میرے آئینے کی تعریف کر رہا. بقول شاعر کہ بھائی کہ تعریف آئینہ بھی تو آئینہ گھر کی ہے، اصل میں تعریف آپ آئینے کی کر رہے ہیں اور حقیقت میں تعریف ہے آئینہ گھر کی، آئینہ بنانے والے. اقبال اسی کو اپنی زبان میں کہتا کہ رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ پھر ایسا دوسرا آئینہ نہ ہماری بزم خیال میں نہ دکان آئینہ ساز. بتا ہی نہیں سکتا وہ کیسا آئینہ ہے پیارے مصطفیٰ. تو جب حضور کا ذکر کرو گے کیا اس کا بنانے والا خوش نہیں ہوگا؟ یقیناً خوش ہوگا. یہ پورا عنوان ہے تقریر کا، میں اس کو نہیں چھیڑنا چاہتا، لیکن ایک مسئلہ ضرور ذہن میں رکھیے. سنی قانون باری تعالی هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء. جانتے ہو تمہیں اللہ تعالی تمہارے ماؤں کے پیٹ میں، تمہارے ماؤں کے ارحام میں تمہیں کیسا بناتا ہے؟ جیسا وہ چاہتا ہے. من یشاء، جیسا وہ چاہتا. اس لیے آپ دیکھیے کوئی آپ کو کالا ملے گا، کوئی گورا ملے گا، کوئی لنگڑا، کوئی لولا، مختلف. آپ کسی سے کہنے لگ جائیں کہ آپ کا رنگ کالا کیوں، کیا جواب دیں؟ یہی کہے گا ہو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، جیسا اللہ نے مجھے بنایا، میرے بس میں تو کچھ نہیں، تو کسی کے بس میں بھی نہیں کہ وہ کیسے پیدا. مگر یہ تو حسن و جمال آنا جو لوگوں میں جو پایا جاتا. اور حضرت حسان ابن ثابت، اس کو فن حدیث میں حدیث تقریری کہا جاتا کہ حضور کے سامنے کوئی بات کہی جائے اور حضور خاموش رہیں تو اس کا مطلب یہ کہ حضور علیہ السلام نے اس کی توصیف کر دی. اگر وہ کلمہ غلط ہوتا، اگر وہ کلمہ نہ روا ہوتا، حضور کی شان یہ کہ فوراً روک دیتے، کیا کر رہے ہو غلط. اور یہ کتاب الایمان میں پوری حدیث، ایمان کا پہلا درجہ یہ، کوئی غلط کام کرتے ہوئے دیکھو تو ہاتھ سے پکڑو، نہیں کرنے دو، یہ پہلا درجہ. اور دوسرا درجہ یہ ہے کہ اس پہ قدرت نہیں رکھتے تو زبان سے منع کرو کہ کام مت کرو، ناجائز ناروا. اور اس پہ بھی قدرت نہیں رکھتے تو دل سے اسے برا جانو. اور کسی برائی کو کوئی آدمی دل سے بھی برا نہ جانے، بس سمجھ لو کہ اس کے دل میں پھر رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان نہیں. برائی کو برائی ضرور سمجھو، روک نہیں سکتے، برائی کو برائی ضرور سمجھو. تو فن حدیث میں اس کو حدیث تقریری کہا جاتا. حسان ابن ثابت منبر پر بیٹھے ہوئے ہیں اور حضور کی شان میں شعر پڑھتے ہیں، خلقت مبرئا من کل عیب. اے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے آپ کو سارے عیبوں سے منزہ اور مبرہ اور ایسا پاک صاف پیدا کیا کہ بتا دوں کہ آپ کو کیسے بنایا، کأنک قد خلقت کما تشاء، اللہ نے آپ کو ویسا بنایا جیسا آپ نے چاہا. اللہ نے آپ کو ویسا بنایا جیسا آپ نے چاہا. کتنی تعریف کریں گے حضور علیہ الصلوۃ والسلام. کسی شاعر نے خوب کہا، آپ کہتے ہیں نا کہ کسی خوبصورت آدمی کو دیکھ کر بھائی اس کے چہرے پر بڑا نمک، تو نمک سے مراد یہ لاہوری نمک نہیں، یہ سمندری نمک نہیں، ملح عربی میں اس کو کہتے ہیں کہ جس کا معنی ملاحت، کہ اس کے چہرے پر کتنی ملاحت، تو اردو میں ترجمہ کیا کریں گے؟ اس کے چہرے پر بھائی بڑا نمک، تو اس کا ترجمہ کیا کریں؟ بڑا حسن و جمال، اس کے چہرے پر بڑا نمکین چہرہ، بڑی ملاحت والا ہے. سبحان اللہ، کسی شاعر نے خوب کہا کہ دنیا کے حسینوں کو جو دینی تھی ملاحت، تو تھوڑا سا نمک ان کے نمک دان سے نکالا. ارے سارے دنیا کے حسینوں کو جو حسن و جمال دیا، حضور کے نمک دانی میں سے ایک نمک کی چٹکی نکال کر سارے دنیا کے حسینوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ملاحت عطا فرما دی. اور کہتے ہیں خدا شاہد زمانہ سر کٹاتا حسن یوسف پر. ایک اور شاعر نے یوں بیان کیا کہ خدا شاہد زمانہ سر کٹاتا حسن یوسف پر. تو یہ تو انگلی کٹی نا مصر کی عورتوں کی. خدا شاہی زمانہ سر کٹاتا حسن یوسف پر، اجی نمک تھوڑا سا اگر مل جاتا ان کے نمک دان سے، اگر حضور کے نمک دان سے تھوڑا نمک بھی مل جاتا. یہ خواتین اپنے گردنیں کٹوا لیتی، انگلیاں نہیں کاٹتی. تو وہ حسن و جمال کأنک قد خلقت کما تشاء، آپ کو ویسا پیدا کیا جیسا آپ نے بنایا، جیسا آپ نے چاہا ویسا آپ کو پیدا کیا. اب مجھے بتائیے کیا حضور کا حسن و جمال کوئی بیان کر سکتا؟ کیا وہ زبان ہے؟ کیا وہ ہمارے پاس وہ الفاظ ہیں؟ کیا وہ جملے ہیں؟ کیا وہ کلمات ہیں؟ کسی کے پاس وہ کلمات عزیزان گرامی نہیں. بعد از خدا بزرگ تھی قصہ مختصر، یہ کہہ کر شاعروں نے قلم توڑ دیا عزیزان گرامی. تو جب اللہ کے حبیب کے حسن و جمال کا ذکر کرو گے، ان کا بنانے والا خوش نہیں ہوگا؟ یقیناً خوش ہوگا اس کا بن، ان کا بنانے والا اللہ تبارک و تعالی، جس نے سارے عیب اور نقائص سے مبرہ اور منزہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو پیدا فرمایا. اب آئیے، اب جب اللہ کا ذکر ہو، حضور کا ذکر بھی ہونا بہت ضروری ہے. اللہ اکبر، جیسے ہم پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ ہو، اتنا پڑھ لے کوئی نو مسلم مسلمان نہیں ہوگا. جب تک کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ پڑھے. بہت سے احمق لوگ جو حدیث کا مزاج نہیں جانتے، یا درس نظامی نہیں پڑھا، کتابوں کا مطالعہ نہیں کیا، حدیثوں کو نہیں دیکھا، بس خالی لا الہ الا اللہ، یہی تو حدیث ہے لا الہ الا اللہ دخل جب، بس لا الہ الا اللہ اور جنت میں داخل ہو جاؤ. کہیں کلمہ یہ ہے؟ خدا کے بندوں، مشکا شریف کی پہلی حدیث اٹھا لو، حدیث جبریل. اس میں جبریل علیہ السلام نے آن کر کے کہا حضور ایمان کیا ہے؟ فرمایا ایمان یہ کہ تو پڑھ لا الہ الا اللہ ہو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ تو مشکا شریف کی پہلی حدیث میں موجود ہے کہ اللہ اور اس کا اور ذکر جب حضور کا نہ ہو تو آدمی مسلمان نہیں ہوگا. لیکن ایک بڑا لطیفہ ہے، لا الہ الا اللہ کہنے والا تو مسلمان اس لیے نہیں ہوا، اس نے خالی اللہ کو مانا. لیکن کوئی آدمی یہ کہہ دے محمد رسول اللہ تو مسلمان ہو جائے گا، اس لیے کہ اس نے اللہ کو بھی مان لیا اور حضور کو بھی مان لیا. دونوں کا ذکر اس میں موجود ہے، یہ دونوں کلمے ساتھ میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بغیر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کہ محفل ذکر جو ہے یہ پائے تکمیل کو عزیزان گرامی پہنچی نہیں سکتی. جیسا کہ پہلے میں نے بتایا، محفل کتنی ہی شاندار ہو مگر حضور پر درود شریف نہ پڑھا جائے تو جنت میں جانے کے باوجود بھی یہ حضرات جو ہیں عزیزان گرامی پچھتائیں گے، کاش ہم نے اس محفل میں حضور علیہ السلام پر درود شریف پڑھا.